ہے تو رب کریم فرماتا ہے ہم اپنے اور مطیع بندوں کو تو جنت دیں گے، لیکن جو ہماری محبت کی اور ہماری لقاء ہم سے ملاقات کے ذوق میں تڑپتا تھا، فرما جنتان، انہیں دو جنتیں دی جائیں گی. اور اس پر انشاءاللہ جو رمضان المبارک میں ہم درس بخاری شریف دیں گے، تو میں نے اس دفعہ یہی سوچا جس طرح کہ جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ تراوی کے بعد جو ہمارا درس ہوتا ہے درس بخاری، تو گزشتہ سال ہم نے کتاب الوحی پر کلام کیا تھا اور حضرت امام بخاری نے جو کتاب الوحی میں باتیں لی تھی اس کو پیش کیا تھا. انشاءاللہ عشق الہی اور معیار اخلاص پر میں اس میں تین ابواب میں نے خاص کیے ہیں. پہلے اشرے میں کتاب الایمان پر کلام کریں گے، دوسرے اشرے کے اندر کتاب الاداب پر کلام کریں گے، اور تیسرے اشرے کے اندر کتاب المناقب پر کلام کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز اس کی تحقیق جاری ہے، آپ دعا کیجئے کہ استقامت سے پوری ہو. تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں اس موضوع پر ذرا تفصیل کے ساتھ وہاں پر عرض کیا جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ رب کریم نے سورہ انعام اور مکی تمام صورتوں کے شروع میں اپنی وحدانیت کے ذکر کو بیان کیا، اور قرآن اپنے پڑھنے والے پر کسی بات کو ٹھونستا نہیں ہے بلکہ اس کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے، اس کی جدت فکر کو جوان کرتا ہے، اس کے اندر استعداد اور قابلیت پیدا کرتا ہے کہ وہ خود اپنے گرد و نواح کے اندر دیکھے اور اپنے مبلغ علم اور اپنے معیار فکر کو بلند کرے اور خود وہ فیصلہ کر سکے کہ میں کس راہ پر چل رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. تو یہ قرآن کا امتیازی انداز ہے کہ یہ ایک بات ٹھونس نہیں دیتا بلکہ عقلی شواہد اور مظاہر گرد و نواح کے تمام بتاتا ہے تاکہ اس کے اندر صلاحیت جو موجود ہے وہ استعداد علمی بالتدریج بلند ہوتا چلا جائے، اور وہ جس طرح اس کی آنکھیں روشن ہیں، قلب بھی روشن ہو، ذہن بھی روشن ہو، فکر بالغ ہو جائے، بالغ نظر ہو جائے، اور وہ مظاہر کائنات، گفت و شنید، اپنے معاملات، گرد و نواح، رہن سہن پر نظر کر کے وہ اپنے خالق کا پتہ پا لے. تو یہی گویا کہ تمام باتوں کا مکی صورتوں کے شروع میں ذکر ہوتا ہے. کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو اللہ ہے. کیوں؟ کہ اس نے یہ عالم علوی اور عالم سفلی، یہ عالم بالا اور عالم اسفل، جس نے ان آسمانوں کو پیدا کیا ہے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. فرمایا وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، جس نے دن کو پیدا کیا ہے، رات کو پیدا کیا ہے، جس نے روشنی کو پیدا کیا ہے، جس نے تاریخ کو پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں اس نے پیدا کی ہے. تو جو منعم ہوگا، جو انعام کرنے والا ہوگا، وہی لائق حمد ہوگا، وہی لائق ستائش ہوگا، وہی لائق شکر ہوگا. تو جس نے ساری کائنات کو ہمارے لیے نعمت بنائی ہے، ساری کائنات کو ہمارے لیے سجائی ہے، ساری نعمتوں کو ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، تو اب چاہیے کہ وہی شکر کا مستحق ہے، اس لیے کہ اس کی ذات جہاں نعمتیں بانٹتی ہیں اسی نے ہمیں وجود دیا ہے، وہی ہمیں ختم کرے گی، وہی ہمارے مبدے کا خالق ہے، وہی ہمارے منتہا کا خالق ہے، اسی نے کن سے ہمیں زندہ کیا ہے، وہی کن سے معدوم کرے گا. اس کے علاوہ کوئی متصرف بالذات نہیں ہے، اس کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں ہے. کہ جب ہم اس کے پابند ہیں، بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے ماستحت ہیں، تو تقاضا یہ ہے کہ جب وہ اپنے احسانات ہم پر کرتا ہے تو حمد بھی اس کی ہو، شکر بھی اس کا ہو. شکر اس لیے ہو کہ وہ ہم پر انعامات کرتا ہے، تعریف اس لیے ہو کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں ختم کرے گا. تو جو ذات میں بلند ہے، طاقت میں بلند ہے، اختیار بلند ہے، ہم اپنے اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، ہم اپنے عدم میں اس کے محتاج ہیں، تو ہمارا وجود اور ہمارا عدم اسی کے طفیل ہے. تو پھر حمد بھی اس کی ہوگی، ڈرا بھی اسی سے جائے گا، خوف بھی اس کا رکھا جائے گا، تعریف بھی اس کی جائے گی. فرمایا الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ اس نے کن کہہ کر ایک نطفے سے تمہیں پیدا کر دیا، حیض کے خون سے، منی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر کے انسان بنا دیا، اور بشر کے بشر گویا کہ پھیلا دی، جو قرآن کے اندر ان تمام الفاظوں کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ پھر ڈرا بھی اسی سے جائے گا، اور جس سے ڈرا جائے گا تعریف بھی اس کی جائے گی. اور جو انعامات کی بارش کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی انعام نہیں دے سکتا بالذات، تو شکر بھی اس کا ادا کیا جائے گا. فرمایا دیکھتے نہیں تم یہ آسمان کس نے پیدا کیا، یہ زمین کس نے پیدا کی، تاریکیاں کس نے پیدا کی، نور کس نے پیدا کیے؟ فرمایا وہ اللہ نے پیدا کیے. جب اللہ نے پیدا کیے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کفار کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں؟ وہ تو تنہا ہیں اپنے کاموں کے اندر، پھر اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر یہ موٹی مثال تمہاری عقلوں میں نہیں جاتی کہ آسمان بغیر ستون کے کس نے پیدا کر دی، تمہاری عقل تھک کے رہ جائے گی کہ بنا کیسا ہے، اور یہ تمہاری نظریں تھک جائیں گی، اور روشنیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے کنارے کو، اس کی ابتدا کو تم نہیں پا سکتے۔ زمین کے کناروں پر تو پہنچ جاؤ، سمندروں کی گہرائی پر بھی یہی سایہ ہے اور یہی آسمان ہے۔ فرمایا کہ اس پر نہ کوئی ستون ہے جس نے اس کو سہارا دیا ہے، اس لیے آسمان کو پہلے رب نے دلیل فرمایا۔ خلق السماوات والارض، پہلے عالم بالا کو رب نے دلیل بنایا، پھر عالم اسفل کو بنایا۔ میں نے گزشتہ درس میں اس کی تشریح کی تھی، اس لیے کہ آسمان جو ہے وہ زمین کے مقابلے میں زیادہ وسعت رکھتا ہے، اور آسمان پر خدا کی مظاہر اور خدا کی قدرت کے نظارے زمین کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے رب کریم جب عقل کو جھنجھوڑ کر انسان کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، تو سب سے پہلے دلیل جس کو بناتا ہے وہ سماوات کو بناتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس کو دیکھو کہ یہ زمین تمہارے لیے کس نے پھیلائی ہے، اور یہ سمندروں کو تمہارے منہ پر آنے سے کس نے روک دیا ہے۔ فرمایا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو اور رب کے مقابلے میں عدل نہیں کرتے، 360 خداؤں کو بنا دیتے ہو اور اسے گالی دینے سے مترادف باتیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ آسان بات تمہیں اور سمجھاتے ہیں، ہو الذی خلقکم من طین، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ جاؤ یہ بھی بتا دیتے ہیں، تم اس کھوج میں ہو گئے ہم بنے کیسے، بنے کیسے، بنے کیسے۔ کہ آسمان تو بن گیا، سب کچھ بن گیا، کہ آسمان تک تو تمہاری رسائی نہیں، اس کی بناوٹ تمہیں بتائیں گے تو تمہاری عقل میں بھی نہیں آئی، زمین تک تمہاری رسائی نہیں، اس کی بناوٹ بتائیں گے لیکن بعد میں بتائیں گے، پہلے تمہارے وجود پر کلام کریں گے۔ اور یہ قرآن کا بہت بڑا اقدام ہے کہ یہ پہلے ذات پر اٹیک کرتا ہے اور اس سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آپ نے سنی ہے، ساری باتیں کی ہے، انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ روم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اَنَّ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، کہ ہم نے تمہیں جو ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ رب نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، تراب مٹی سے بنایا ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر بن کر دنیا میں پھیلتے چلے گئے، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر تم بشر بن کر دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مولودین، ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور جو پیدا ہو چکا ہے، الا وینفر علیہ من تراب سرتہ، اس کی ناف کی مٹی کو اس پر چھڑکا جاتا ہے، یعنی یہ ناف ہی کی مٹی ہے جس سے پورا وجود بنایا جاتا ہے، اور وہ ناف ہی کی مٹی ہے سکا فرماتے ہیں جس سے پورے اس کے جسم پر چھڑکا جاتا ہے، جس سے وہ مریض وجود میں آتا ہے۔ اب ذرا شیخین کی تعریف دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر کا مقام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا ما من مولود، کہ ہر وہ جو پیدا ہوتا ہے، الا وفی سرتہ من تربت، وہ اس کی ناف کی مٹی سے ہی اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اور ناف کی مٹی ہی سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، التی یولدو منہا، اور اسی سے اس کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ فیدا رد الا ارزل عمره رد الا تربته الذي خلق منها، فرمایا کہ پھر جب اس کو عمر کا شباب دے دیا جاتا ہے، پھر ہم اس کو لوٹاتے ہیں اس کی عمر کی طرف، یعنی اس کے موت کی طرف، جو عمر اس کی مکمل ہو رہی ہے۔ اور فرمایا وہ عمر کیا ہے، خلق منہا، جس سے اس کو پیدا کیا گیا تھا، حتی یدفن فیہا، یہاں تک کہ اسی مٹی کے اندر اسے دوبارہ دفن کر دیا جائے گا۔ جہاں کی جو کہتے ہیں جہاں کی مٹی تھی، جہاں کا خمیر تھا وہیں پر پہنچا، تو جہاں کی مٹی تھی انسان وہیں پر پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ جناب اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے، اور اس کے حسن کے لیے اس کی ناف کی مٹی کو اٹھا کر اس کے جسم پر چھڑکا جاتا ہے، جس کے اس کا وجود تر و تازہ اور خوبصورت نقش و نگار اس کے چہرے پر گویا کہ بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اسی مٹی کی طرف اسے لوٹا دیا جاتا ہے۔ کیا خوب فرمایا میرے آقا نے کہ وہ انی ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے گئے ہیں۔ فرمایا میں اور ابو بکر، سبحان اللہ کیا مقام ہے۔ اور میں نے اس پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت عمر پر ایک تقریر بھی کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، کیا بات ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق قرآن اترتا تھا، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ کیا بات ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق قرآن اترتا تھا، آپ جو سوچتے وہی آیت اتر جاتی۔ اس پر میں نے بہت ڈھونڈا کہ اس میں کیا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت کی کتاب ازالۃ الخفا میں سمجھ میں آئی کہ جب انہوں نے مقام تصوف کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کا مقام بیان کیا، فرمایا وہ خمیرہ نبوت سے بنے ہیں، مزاج نبوت میں ہم آہنگی ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہونا کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ خمیر واحد ہے، اس لیے ابو بکر و صدیق سرکار کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرے آقا کیا کہیں گے، ہونے والا کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ روحانیت کا پہلو گویا کہ باٹا گیا ہے. ہاں یہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عمر اور نبی برابر ہو گئے. فرمایا نہیں، ایسا ہے کہ جس طرح کے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں لکھنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن لکھ نہیں سکتا، وہ کتابت جو ہے نہیں کر سکتا. بالقوا تو اس کے اندر موجود ہے، یعنی قوت تو اس کے اندر موجود ہے لیکن بالفعل نہیں ہے. جب تک استاد اس کا ہاتھ پکڑ کر سکھائے نا، اے بی سی ڈی الف با تا سا، جب تک اس کو سکھائے نا، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو سوئی ہوئی ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے جو سوئی ہوئی ہے. اب ایک ہونہار استاد اور ایک معقول استاد اس کی تربیت کرے گا، اسے تراشے گا خراشے گا، پھر اس کو لکھنا سکھائے گا. وہ بچہ پہلے غلط لکھتے اپنے استاد کی تربیت میں خوش خطاق اور بہترین کاتب ہو جائے گا. فرمایا یہی فرق تھا حضرت ابوبکر عمر کے درمیان، کہ آپ کے اندر وہ قوت روحانیت سوئی ہوئی تھی، میرے مصطفیٰ نے تراش خراش کر آپ کے مقام فراست اور مقام الہام اور مقام ولایت کو اجاگر کر دیا. اس لیے شروع میں حضرت عمر کا خیال درست نہ ہو سکا، یعنی بعض جگہ پر سرکار نے آپ کی رائے نہیں لی اور حضرت ابوبکر کی رائے لی، تو فرمایا اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ زیر تربیت ہیں. لیکن جب آپ تربیت سے کامل ہو گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت گرامی فتح مکہ کے وقت حضرت عمر کا مشورہ لیا گیا، حضرت ابوبکر کا مشورہ نہیں لیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو حدیث پاک سے واضح ہو رہی ہے، جہاں یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی کی طرف وہ لوٹے گا، وہاں پر یہ بھی پتا چلا میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں اور ابو بکر جو ہے خُلِقْنَا مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، ہم ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، وَفِيهَا نُدْفَنُو، اور اسی مٹی میں ہم چلے جائیں گے. تو کیا آپ نے دیکھا اور آپ مشاہدہ نہیں کرتے کہ دنیا کی زمین کا سب سے متبرک اور معزز خطہ کہ جس پر رب کی قدرت کی نگاہیں جمی ہوئی ہے اور قدرت کی نظر میں سب سے بڑا خلق کے اندر عرش سے بھی بڑا معلق اور متبرک مقام جو ہے وہ گنبد خضرا کے تلے ہے، زمین کا وہ خطہ جس پہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اور میرے آقا کے ساتھ دونوں شیخین آرام فرما رہے ہیں. تو اس حدیث پاک کی تصدیق اس حوالے سے بھی ہے. تو یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ رب کریم عام دلائل پیش کر کے اپنی وحدانیت کی دلیل پیدا کرتا ہے. بعد میں کہتا چلو یہ بڑی بات ہے، چھوڑو اپنے آپ کو دیکھو، میں نے تم کو بھی مٹی سے بنایا ہے. ان شاء اللہ آنے والے درس میں آگے سورہ انعام میں توحید کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اور صحیح احادیث جو ہمارے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے دائرہ عمل کے درمیان رہتے ہوئے مقام توحید کو اور رب کریم کی وحدانیت پر جو دلائل پیش کیے گئے اس کو بیان کیا جائے گا. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. مولا ہم تیرے لقاء کے مشتاق ہیں، ہم تیرے ملاقات کے مشتاق ہیں. مولا ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں. اپنی کامل محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرماؤ.